بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو مالک الملک نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے بنائے گئے جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا ہے. دوسری چیز جو اس جسم کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے داخل کی گئی روح ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی نشو و نما کے لیے روح کی غذا اور خوراک کو بھی آسمانوں سے ہی نازل کیا، جس کو قرآن مجید کا نام دیا جاتا ہے. جس طرح انسان جسم کی خوراک کا انتظام نہ کرے، خیال نہ رکھے، اس کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے. بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، جتنا بھی توانا اور طاقتور ہو، اگر روح کا رشتہ اس سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی. اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس نے قرآن جیسی عظیم نعمت جو نوشتہ ہدایت ہے اس کو نازل کیا، اور پھر ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا، جنہوں نے اپنی زبان مقدس سے اور اپنے اعمال مبارکہ کے ذریعے امت کی ایسی تربیت کی جس کے بارے میں قرآن نے پوری کائنات کے لیے ان کو معیار بنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر ہدایت چاہتے ہو تو اپنے ایمان کے زاویوں کو اس انداز سے درست کرو جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا. آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کا انعام، اللہ رب العزت کا جو فضل ہے جس کو نصیب ہوگا وہ جنت ہے، جنت الفردوس، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس فإنه اعلى الجنة، جب بھی تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ سب سے بڑی جنت جنت الفردوس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے احسان عظیم ہے، اس سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے ہر فرد تک ایسے روشن پیغام پہنچائے جن کی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرنے والا جنت کا وارث بنتا ہے. سب سے پہلا راستہ جس کو اختیار کرنے سے انسان جنتی بن جاتا ہے وہ توحید کا راستہ ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسوله وان عیسى عبد اللہ ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح من والجنة حق والنار حق ادخله الله من اي ابواب الجنة الثمانية شاء. جو شخص زبان سے اس بات کا اقرار کر لے اور دل سے اس بات کی تصدیق کر دے اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دے کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور زبان سے اس بات کا اقرار کرے اور دل سے بھی تصدیق کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں اور پوری کائنات کے سرتاج ہیں، اور تیسری بات رسول عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کا وہ کلمہ ہے جس کا القاء مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کیا گیا، اور جنت بھی حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے، اور جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. ان پانچ باتوں کا اقرار جو زبان سے کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق دل سے کرتا ہے، پھر اس تصدیق اور اس اقرار کی روشنی میں اپنے عمل کے زاویے درست کر لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھولیں گے اور فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک دو باتیں ماحولیات کو تناظر میں پیش کرنا چاہوں گا. آج اللہ رب العزت کی عبادت کو ماننے والے تو بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرنے والے، بیان کرنے والے، پرچار کرنے والے، اس کی طرف بلانے والے، دعوت دینے والے تو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن اس حدیث کے جو دوسرا حصہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں، ان کی شخصیت کے متعلق جب تک کانسیپشنز کلیئر نہیں ہوں گے اس وقت تک توحید کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ توحید سمجھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو. جب سرتاج رسول اپنی زبان مقدس سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرے کہ ہیں تو پوری کائنات سے اعلیٰ لیکن اللہ کے بندے ہیں، اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا، اس وقت مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اخلاص دے. اسلام کی چار دیواریں لاشعوری میں گراتا یہ نظر آتا ہے جب یہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ روشنی نہیں لیتا اور گراتا ہی جا رہا ہے، کوئی اس کو بچانے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اگر کوشش ہوتی بھی ہے تو طعن و تشنیع کی صورت میں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں مثبت نتائج نہیں نکلتے. لیکن میں بڑے ہی محبت کے جذبات کے ساتھ یہ پیغام ان کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جو لاشعوری میں یا سمجھنے کے باوجود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی چار دیواریں گرا رہا ہے اس سے رک جائے۔ پہلی دیوار کب گرتی ہے؟ جب ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں، پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے۔ اور اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی بات میں شامل بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ بتائیے، جس کو غیب کا علم ہو اس کو کوئی چیز بتانے کی ضرورت ہے؟ جواب نہیں آیا۔ اگر غیب کا علم ہو تو وحی کو نازل کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یہ پہلی دیوار ہے۔ ہمارے اسلام کی بنیاد وحی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہیں عالم الغیب ہوتے تو وحی کا نزول ہوتا؟ عالم الغیب کہنے کا مطلب کیا نکلا؟ وحی کا انکار ہو گیا۔ کس وحی کا انکار؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سرتاج رسول، آپ خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرما دیجئے، قل لا يعلمون، کوئی بھی نہیں آسمانوں میں یا زمینوں میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو غیب کے بارے میں خبر رکھتی ہو۔ اگر غیب کے متعلق کسی کے پاس علم ہے تو کس کو ہے؟ اللہ کی وحی بول رہی ہے۔ اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ قیامت کو یہ کب اٹھائے جائیں گے اور قیامت کب بپا ہوگی۔ تو پہلی دیوار، میرے معزز محترم اور محتشم بھائیو، اس وقت ایک شخص گرا دیتا ہے جب وہ قرآن سے روشنی نہیں لیتا اور کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب ہے۔ ویسے چونکہ آپ میرے لیے بڑے ہی محترم ہیں، سچ بتائیے، آپ میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی، اپنے چچا، اپنے کسی دوست کو آپ کو پتہ ہو کہ ابھی اس پہ وار ہونے والا ہے، اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا، آپ کہیں گے کہ آؤ فلان جگہ چلو؟ کیا میں اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سرتاج رسول کو پتہ تھا کہ چچا کے ساتھ احد میں کیا ہونا ہے تو پھر جان بوجھ کے لے کے گئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو بئر معونہ میں 70 شہید ہوئے پتہ تھا تو پھر ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ؟ ایک ادنا انسان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے پیاروں کو کوئی تکلیف ہو۔ تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اگر کسی نقصان کا پتہ ہوتا تو کبھی اس راستے کو اختیار نہ کرتے۔ دوسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جس وقت ایک مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، وہ تو نور ہیں، اور ہم نے حدیث کے لفظ بولے ہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس بات کا جب تک اقرار نہیں ہوگا، دل سے تصدیق نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ آپ میں سے کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے، ایک بھائی، دو۔ قرآن مجید میں آیت ہے، سبحان الذي أسرى. آگے کیا ہے؟ بنوره بعبده. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے بندے کو آسمانوں کی سیر کروائی. لفظ کیا ہے؟ بعبده. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. نورینا کے الفاظ نہیں ہیں شاید, ماشاءاللہ حافظ بیٹھے ہیں, کیوں جی عبدینا کے لفظ ہے نا, قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں. ابو جہل کو بھی اس بات کا ہی تو دکھ تھا, جب ایک رات سرتاج رسول قرآن پڑھ رہے تھے تو اخنس ابن شرائق, ابو سفیان اور ابو جہل تینوں گزر رہے تھے, تلاوت سنی بیٹھ گئے, ساری رات ہی بیٹھے رہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, اخنس بن شرائق پوچھتا ہے, اب الحکم لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ جھوٹی کلام ہے, کیوں بیٹھے ہو خود؟ کہتا ہے, سچ بتاؤں تو لذت ہی بڑی آ رہی تھی. دوسرے دن اور پھر تیسرے دن آخر لاٹھی پکڑی اخنس بن شرائق نے, اس کے گھر چلا گیا کہ اگر تم نے دوبارہ وہاں جانے کی جرت کی تو پتہ کرنا, یہ تو بتاؤ یہ سچا ہے کہ نہیں. کہتا اگر دل کی پوچھتے ہو, بات یہ ہے خاندان کا مسئلہ ہے, انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی, انہوں نے حاجیوں کو ستو پلائے ہم نے بھی ستو پلائے, انہوں نے لباس دیے ہم نے بھی لباس دیے. اب اس خاندان والوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے, ہم کہاں سے لائیں, اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہونا پڑے گا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم.
آیات نازل ہو رہی ہیں اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں,
ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى.
ابو جہل کس کو منع کرتا تھا؟ اللہ کے رسول کو. اور ابو جہل کیوں منع کرتا تھا؟ اگر کوئی فرشتہ ہی نبی بن جاتا تو ابو جہل کو تکلیف کیا تھی؟ اس کو تکلیف یہ تھی کہ یہ انسان ہے, میں بھی انسان ہوں, میں اس کی عظمت کو کیسے قبول کر لوں. اور قرآن نے بھی اس بات کو کھولا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے,
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ.
اگر کسی فرشتے کو نبی بنا کے اللہ فرماتے ہیں بھیجتے, اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا, کیونکہ فرشتے کی ہیبت انسان برداشت نہیں کر سکتا, اس کو بھی انسانی شکل میں بھیجوانا پڑتا. جب انس ہو محبت ہو تو پھر کسی کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو لا شعوری میں انسان اس دیوار کو گراتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ آپ نور ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ خاندان نبوت کا انکار کر رہا ہوتا ہے. کیسے بھلا؟ میں بات کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دوں گا. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے کتنے پر تھے؟ 600 جناح, 600 پر. ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ کیا مطلب پر 600 اور بیٹا کوئی بھی نہیں؟ وہ ہے چلو وہ وحی میں مشغول رہے ہوں گے. میکائیل کے کتنے بیٹے ہیں؟ جواب ہی کوئی نہیں دے رہا. ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے بھائی ہیں. اسرافیل کے کتنے ہیں؟ کوئی بھی بیٹا نہیں. کیا وجہ؟ نورانی مخلوق کی اولاد بولیں نہیں ہوتی. بتائیے فاطمہ کس کی بیٹی تھی رضی اللہ عنہ؟ بتائیے زینب کس کی بیٹی تھی؟ نورانی مخلوق کی تو اولاد نہیں ہوتی. یہ ام کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے سرتاج رسول بیٹھے ہیں اور وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں تبکی وانت رسول اللہ. سرتاج رسول آپ اور رونے لگ گئے آپ. فرمایا ان العین تدمع وان القلب يحزن لیکن ما نقول الا ما يرضي ربنا. آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں, دل میں غم تو آتا ہے, لیکن زبان سے ہم وہی بات کریں گے جس سے رب راضی ہو جائے. وہ کس کا بیٹا تھا؟ نورانی مخلوق, اس کی تو اولاد نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے وحی نازل ہوئی تھی محمد مصطفیٰ پر, وحی کا بھی انکار اور سرتاج رسول اور اس کے خاندان کا بھی انکار. تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حاضر ناظر ہیں. آپ نے کچھ چند ایام پہلے بھی کچھ غلغلہ سنا ہوگا 15 شعبان کو, اور ربیع الاول میں تو آپ ماشاءاللہ مشاہدہ کرتے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ناظر ہیں, ویسے سچ بتائیے جو ہر جگہ موجود ہو اس کو ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ وہ غار ثور بھی مکہ میں کو بنی ہوئی ہے, 3 دن اس کے اندر رہے, پھر وہاں سے 8 دن میں مدینہ پہنچے. کو ہے اس طرح کی روایت آپ نے سنی ہوئی؟ تو وہ تو مدینہ میں بھی تھے اور مکہ میں بھی, تو ہجرت کا کیا معنی ہوا؟ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ اگر یہ بنا دیا جائے عقیدہ کہ آپ حاضر ناظر ہیں, جیسے آج ایک مسلمان کروڑوں روپے لگاتا ہے کہ ہماری مسجد میں اللہ کے رسول نے آنا ہے, اور اللہ کی قسم مجھے آپ کو تو غصہ بھی آتا ہوگا, غصہ تو انسان میں اللہ نے رکھا ہے, لیکن مجھے ترس زیادہ آتا ہے کہ بنے گا کیا. سمجھدار اور عقل و خرد کا دعویٰ کرنے والا اور کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے کہ سرتاج رسول آئیں گے, ہو کیسے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت بھی جس جگہ تھے اسی جگہ تھے, حاضر ناظر نہیں تھے. آخر ان کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی. ویسے تو یہ اسکول کی کتابوں کی بات بھی ہے, چلو میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. قرآن و حدیث شاید لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے. وہ آپ نے پڑھا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا, ڈر جاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے ذرا. کون تھے صحابی؟ ان کو کیا امتیاز ملا تھا؟ وہ اونٹنی جو تھی وہ چلتی چلتی کہاں جا کے بیٹھی تھی؟ بولے ان کے گھر کے سامنے. تو پھر کیا ہوا؟ مہمان کن کے بنے؟ اسی صحابی کے. باقی صحابہ ابو ایوب انصاری کو اس قسمت پہ داد دیتے تھے کہ خاموش رہے؟ بولے وہ تو ہر گھر میں ہی تھے, تو ابو ایوب انصاری کی فضیلت کیا ہوئی؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو ہر گھر میں ہی تھے, تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھی, ان کے مہمان بنے, تو امتیاز کیا ہوا؟ نہیں, یہ آپ کی اسکول کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مأمورہ تھی, اللہ کے حکم کے تابع تھی, وہ صحابی کے گھر کے سامنے بیٹھی, انہی کے مہمان بنے. اگر وہ ہر جگہ موجود ہوتے تو اتنے تکلفات میں لکھنے والے کو بھی پڑھنا تھا؟ مانتا ہے انسان اس عقل سے، جب انسان کام لیتا ہے تو پھر یہ عقل انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تیسری دیوار اس وقت گرتی ہے کہ مسلمان حکومت سب سے پہلے مدینہ میں بنی اور وہ ہجرت کے بعد بنی، وحی کا انکار، خاندان نبوت کا انکار، اور تیسرا اسلامی سلطنت کا انکار جو مدینہ میں بنی تھی۔ آخری دیوار، بچی کھچی بات یہ رہتی ہے، ہم جیسے جو نکارہ لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ قیامت کے دن سرتاج رسول ہماری شفاعت کر دیں۔ دعا کرنی چاہیے، اور شفاعت ہوگی کس کی؟ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، خالص دل سے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے قیامت کے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہم اس شفاعت کی امید رکھتے ہیں اور امید کو غالب رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان اگر یہ کہہ دے کہ وہ تو مختار کل ہیں، آپ بتائیے مختار کل کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اختیارات اس کے پاس ہیں، جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ کسی کے سامنے سفارش کرتا ہے؟ بولیے، تو سرتاج رسول قیامت کو سفارش اور شفاعت کریں گے نا؟ اگر ان کو مختار کل کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ شفاعت بھی ختم، شفاعت بھی ختم۔ یہ چار دیواریں ہیں جس پہ اسلام کی یہ بلڈنگ قائم ہے۔ ایک مسلمان قرآن و سنت سے جب روشنی نہیں لیتا تو ان دیواروں کو گرا دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہم سب کو بصیرت سے نوازے، اور گراؤنڈز کو دیکھ کر، ریالٹی کو دیکھ کر اپنی زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا طریقہ یہ تھا توحید کا اقرار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اقرار۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی، کچھ بھائی ناراضی ہو جاتے ہیں یہ بات سن کے، کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں بشر تو تھے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ میں ایک آیت حفاظ کرام کی موجودگی میں پڑھنا چاہوں گا، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ آپ اپنی زبان سے کہہ دیئے انما انا بشر غیر مثلکم کمثلکم، آپ خود اپنی زبان سے ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں مثلکم آپ جیسا، لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، پوری آدمیت کا میں سرتاج ہوں لیکن فخر پھر بھی نہیں کرتا، میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اس فرق کو بھی واضح کر دیا تو سمجھ میں آئی کہ سرتاج رسل بشر تھے اور ہماری طرح ہی بشر تھے، فرق کیا؟ ہم امتی ہیں، وہ انبیاء کے بھی سرتاج بنائے گئے، وہ جب سے آدم پیدا ہوئے قیامت تک آنے والی آدمیت کے سرتاج ہیں۔ اور وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی جب دو فرشتوں نے وزن کیا تھا، ایک طرف پوری کائنات اور دوسرے پلڑے میں سرتاج رسل کو رکھا گیا، بھاری پلڑا کون سا ہوا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ دوسری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، آج میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، انہی کے بارے میں عقیدہ رکھنے والے عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، ایسا ہی ہے. اور 25 دسمبر کو وہی اناشید انگلش میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں سنائے جاتے ہیں جب کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹیبلو کروائی جاتی ہے کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، لیکن ایک مسلمان کو پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں. متا، مرقس، یوحنا اور لوقا، یہ برنباس، یہ انجیلیں جو بنائی ہوئی ہیں، خود بنائی ہوئی ہیں. میں نے یہ خود کا لفظ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ نے تو ایک انجیل اتاری، ایک تورات. یہ پانچ کیسے بن گئی؟ یہ پانچ کیسے بن گئی؟ یہ گاڈ سپیل کے نام سے انگلش میں آ گئی ہے. یہ جو پرانا اس کا جو ہے وہ تباہ ہے، یہ نیا تباہ ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید 1400 سال ہو گئے ہیں، ایک ہی ہے. یہ انجیلیں پانچ کیسے ہوگی؟ یہ متا، یہ مرقس، یہ یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، کیسے پانچ ہو گئی؟ قرآن تو کہتا ہے ایک انجیل اتاری، اور پھر لکھا کیا ان انجیلوں میں؟ میں آپ کو یہ جھلک دینا چاہتا ہوں، جو مسلمان کرسمس کا کیک تحفے میں دیتا ہے، لیتا ہے یا کاٹنے جاتا ہے، وہ کس بات کو ثابت کرنے جاتا ہے؟ آپ ان انجیلوں کو کھولیے، کیا لکھا ہے. میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. کیا ہے اور کیا لکھتا ہے لکھنے والا؟ کہ مریم علیہ الصلاۃ، وہ اللہ کا بیٹا بھی نہیں کہتے. نئی انجیلیں جو ہیں وہ بیٹا بھی نہیں کہتی، وہ کیا کہتی ہیں؟ کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام جن کی دوستی یوسف النجار سے ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے. اور نسب نامہ لکھتے ہیں، یسوع بن یوسف النجار بن حابی بن قصاص من سلالت آل داود. ایک مسلمان کی غیرت برداشت کیسے کرتی ہے کہ وہ یہ بات سنے اور ان حقائق کو پسے پشت ڈال کر کیک کاٹنے جائے، کیک کا تحفہ دینے جائے، جو اللہ کے پیغمبر کو حلال کی اولاد نہیں سمجھتا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں، اتنا بڑا یہ کلمہ ہے جب کوئی بولتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ تو اللہ کے بیٹے کے بارے میں قرآن نے کہا. اور اگر نعوذ باللہ کسی نبی کو کہہ دیا جائے یہ حلال کی اولاد نہیں، پھر ان کی مجلسوں میں جانا اور ان کی مجلسوں میں جا کے وقتی اور جھوٹی تعریفوں کے لیے کیک کاٹنا اور کیک تحفہ دینا اور اپنے بچوں کو ٹیبلوں میں شامل کروانا اور یہ ساری کی ساری جو اس وقت باتیں ہوتی ہیں ان کو قبول کرنا، یہ مسلمان برداشت کیسے کرتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جب تک یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے اعمال کو نہیں بناتا، اس کا قیامت کو بنے گا کیا؟ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھولیے گا نا، وہ کہا کرتے تھے غیر مسلموں کی عید میں کوئی انڈا بھی لے جائے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا اس کافر کا کفر ہے، اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے. اللہ رب العزت ہمیں بصیرت سے نوازے. تو جنت کا دوسرا راستہ جو آج کی اس مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، ارشاد ربانی ہے،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، جن جنتوں میں، جن باغات میں اللہ رب العزت نے نہروں کو جاری کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں بھی میں آپ کے ساتھ دو تین باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، کون میرا بھائی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ بتائے کہ مجھے اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے؟ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرما لے اور جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما دے۔ تین باتیں قرآن مجید کی کبھی نہ بھولیے گا۔ پہلی بات،
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔
اللہ کا فیصلہ جب قرآن کی شکل میں آ جائے اور اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ وہ ان فیصلوں کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اختیار کرے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ گھر جا کے پڑھیے۔ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ دو فیصلے آ جائیں تو پھر انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے جس کا ایمان ہے کہ وہ اپنی رائے کو نافذ کرے۔ اور آگے کیا فرمایا،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا،
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گمراہ ہے ہی نہیں، واضح گمراہ۔ تو ایک مومن کی بات چل رہی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو مانتا ہے، یہی اطاعت ہے۔ کیسی اطاعت؟
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ۔
اطاعت کا معنی بھی قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے، جس بات کا حکم دے دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کر لو، اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ تم اطاعت کرنے والے ہو، یہی اتباع ہے، یہی سچی محبت ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہ مانا جائے، اگر اس کی بات کو فیصلہ کن بات نہ سمجھی جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عظمت اور کبریائی کی تین جگہ پہ قسم اٹھائی ہے۔ بہت ساری چیزوں کی قسم اٹھائی ہے لیکن اپنی جلالت کی قسم تین جگہ اٹھائی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔
فَلَا وَرَبِّكَ، میرے پیارے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے اپنی جلالت اور تقدس اور عظمت کی قسم۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی بات تو بغیر قسم سے ہی واضح ہے، اور اس سے بڑی اہمیت کی حامل کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ قسم کھانے کے بعد کیا فرمایا؟
لا یؤمنون
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. زندگی کے کسی معاملے میں جب تک آپ کی بات کو حتمی بات اور فیصلہ کن بات تسلیم نہ کر لیں, مجھے اپنی کبریائی کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی یہ بات آپ تسلی رکھیں, کوئی بات نہیں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات ان کا فیصلہ جب تک اٹل فیصلہ نہ مان لیا جائے, انسان تو قرآن کی روشنی میں مومن ہی نہیں ہوتا. کیونکہ اب قرآن کی نص آ گئی ہے, اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں؟ لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر مومن ہی نہیں ہے. کب تک؟ حتی انتہائی غایت کے لیے آیا ہے, جب تک یحکیموک فیما شجر بینہم, آپ کو چیف جسٹس نہ مان لیں, آپ کو حتمی فیصلہ کرنے والا حکم نہ مان لیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہہ دوں یا پوچھ لوں آپ سے, کون کون ہے جو آپ میں سے اللہ کے رسول کو چیف جسٹس اور حکم اور فیصل مانتا ہے, ہاتھ کھڑا کریں.